بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال بیان کیے جا رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اس فقر جسور اور عشق غیور کا جب وہ تذکرہ کرنے لگتے ہیں تو ان پر جوش اور ہر مستی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ بے خود ہو کر کہنے لگتے ہیں کہ دنیا کا ملک تن پرستوں کے لیے حلال ہے، اور ہم تو عشق کے لازوال ملک کے غلام ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا کا ملک تن پرستوں کے لیے حلال ہے، اور ہم تو عشق کے لازوال ملک کے غلام ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عشق ہی کی وہ بیماری ہے جس سے بیمار کبھی شفا نہیں چاہتا، بلکہ اس میں اضافہ اور ترقی ہی کی دعا کرتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں عشق ہی کی وہ بیماری ہے جس سے بیمار کبھی شفا نہیں چاہتا، بلکہ اس میں اضافہ اور ترقی ہی کی دعا کرتا ہے.
جس عشق کی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بات کر رہے ہیں، وہ عشق الہی ہے، حق تعالی شانہ کا عشق. اور یہ عشق اور محبت یہ انسان کی ضرورت ہے، جیسے کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، اسی طرح عشق اور محبت بھی انسان کی ضرورت ہے. کھانا پینا یہ بدن کی غذا ہے، تو انسان کھائے گا نہیں، انسان پیے گا نہیں تو بدن صحیح سالم نہیں رہے گا. اور بدن کی بہت ساری ضرورتیں ہیں جو اطبا جانتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر ضرورتیں جو پوری ہوتی ہیں وہ خوراک سے. تو اس لیے خوراک جو ہے، کھانا اور پینا، اسے جسم کی غذا قرار دیا گیا اور جسم کی ضرورت قرار دیا گیا. اور جس طرح پورے جسم کے صحیح سالم رہنے کے لیے اور اس کے بقا کے لیے غذا کی ضرورت ہے، تو سر سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک ہر عضو کے لیے غذا کی ضرورت ہے. تو کچھ اعضاء ایسے ہیں کہ جن کی غذا خوراک ہی سے مل جاتی ہے، یا یوں سمجھو کہ تمام اعضاء کو ان کی غذا خوراک سے ملتی ہے. دماغ کو بھی غذا چاہیے، آنکھوں کو بھی غذا چاہیے، زبان کو بھی غذا چاہیے، تو خوراک سے یہ غذا ملتی ہے. اسی وجہ سے ایک شخص اگر خوراک سے محروم رہتا ہے تو اس کی آنکھیں جو ہے وہ دھندلی ہو جاتی ہے، اسے نظر نہیں آتا اچھی طرح، بہت پیاسا ہوتا ہے تو بول نہیں سکتا. یہ جو خوراک ہے اسی سے خون بنتا ہے، اور وہ خون جو ہے وہ دل کی غذا ہے. اگر خون دل کو نہ ملے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. اسی لیے آرٹریز کا بالکل صاف ستھرا رہنا بہت ضروری ہے. ذرا توجہ سے سنیے. تو یہ دل جو ہے نا، ہمارا دل، یہ ایک تو جسمانی دل ہے اور دوسرا روحانی دل ہے. جیسے ہماری آنکھ, تو ایک تو آنکھ اس کو کہتے ہیں جو ہمیں نظر آتی ہے, یہ جو دو بولز ہیں اس کو آنکھ کہتے ہیں, یہ ظاہری آنکھ ہے. اور باطنی آنکھ, یہ جو ظاہری آنکھیں جو ہمیں نظر آتی ہیں ان میں جو روشنی ہے جس کے نتیجے میں ہم دیکھ پاتے ہیں, یہ باطنی آنکھ ہے اور وہ حقیقی آنکھ ہے. ایک دماغ اور بھیجا تو وہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے, برین, وہ تو ہر انسان میں ہوتا ہے, مجنون میں بھی ہوتا ہے وہ بھیجا, یہ ظاہری بھیجا ہے, ظاہری برین ہے. اور ایک باطنی برین ہوتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا. ہو سکتا ہے کہ میرے دماغ میں جو برین ہے اس کا اگر وزن کیا جائے تو وہ ایک رتل ہو, اور آپ کے سر میں جو برین ہے اس کو اگر وزن کیا جائے تو وہ پونا رتل ہو, تو آپ کا بھیجا میرے بھیجے سے چھوٹا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہی از مور برینیئر دین می. کیوں؟ اس لیے کہ اس بھیجے کے اندر جو دوسرا بھیجا ہوتا ہے اندر, وہ اس کے پاس بڑا ہے. تو یہ دل جو ہے وہ بھی دو ہیں, ایک وہ لوتھڑا جو ہمیں نظر آتا ہے اور ایک لطیف ہے ایک قلب جو ڈاکٹر کو بھی نظر نہیں آتا, مجھے اور آپ کو بھی نظر نہیں آتا, جو ایم آر آئی اسکین میں بھی نہیں آتا, سی ٹی اسکین میں بھی نہیں آتا, ایکس رے میں بھی نہیں آتا. تو حدیث شریف میں جو یہ کہا گیا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, جب وہ درست ہو جاتا ہے تو پورا جسم درست, اس کا مطلب یہ کہ یہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے دل, وہاں ایک دوسرا دل ہے لطیفہ, جو نظر تو نہیں آتا لیکن جو چیز نظر نہیں آتی اس کے لیے کوئی جگہ تو ہوگی نا, جسے لائٹ ہے, وہ گرفت میں نہیں آتی تو دوسروں کو روشنی پہنچانے کے لیے اس کا کوئی مرکز تو بنانا پڑے گا نا, تو یہ ٹیوب لائٹ اس کے لیے مرکز ہے. تو وہ دل جو ہے, جو ہمارے اس دل کے اندر جو دوسرا دل ہے اس کو اللہ نے سر میں نہیں رکھا, کان میں نہیں رکھا, اس کو دل میں رکھا, اس لیے اس کا نام بھی قلب ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ درست ہو جاتا ہے, یعنی یہ لطیفہ قلب شرارتوں سے پاک ہو کر شرافتوں سے آراستہ ہو جاتا ہے, اس میں سے ریا نکل گئی اور اخلاص آ گیا. دیکھو, ایک شر ریا کا شر نکل گیا, اخلاص کی شرافت آ گئی, اس میں سے تکبر نکل گیا اور توازو آ گئی, اس میں سے مال کی محبت نکل گئی اور زہد آ گیا, اس میں سے نفرت نکل گئی اور دوسروں کے لیے خیر خواہ محبت آ گئی, اس میں سے حسد نکل گیا اور دوسروں کے لیے خیر خواہی آ گئی. تو انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو لطیفہ قلب کا مرکز ہے, اس لوتھڑے میں جو لطیفہ قلب ہے وہ درست ہو جاتا ہے, یعنی شرارتیں نکل جاتی ہیں, شرافتیں آ جاتی ہیں, تو پھر پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے, یعنی اس کے پورے جسم سے ہونے والے سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور جب وہ شرافت سے محروم ہو جاتا ہے اور شرارت اس میں آ جاتی ہے, تو پھر جسم سے صادر ہونے والے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے برے ہوتے ہیں. اذا فسدت فسد الجسد کلہ, پھر آنکھ اچھا کام نہیں کر سکتی, کان اچھا کام نہیں کر سکتی, زبان اچھا کام نہیں کر سکتی, اور اندر لطیفہ قلب اگر بگڑا ہوا ہے تو بظاہر اگر کوئی اچھا کام نظر بھی آئے تو ہم سب کو وہ اچھا نظر آ رہا ہے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ اچھا نہیں ہے, اس میں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہوگی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. وہ خود یہ خیال کر رہا ہوگا کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے لوگوں کو بھی نظر آئے کہ بہت اچھا کام ہے, لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر, اللہ تعالی اس دین کی خدمت نافرمان سے بھی لیتے ہیں. تو کوئی ظاہر میں اچھا نظر آتا ہے, دین کے کام میں لگا ہوا ہے, اس سے اللہ مخلوق کی خوب خدمت لیتے ہیں, تعلیم و تعلم کا کام لیتے ہیں, دعوت و تبلیغ کا کام لیتے ہیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں ایسا سوچیں کہ پتہ نہیں اللہ کے یہاں مقبول ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ ہمارا کام ہے, ہمیں تو اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا کہ یہ چونکہ اچھا کام کر رہا ہے تو یہ اچھا کام ہی ہے اور اللہ کے یہاں مقبول ہوگا. لیکن آدمی اپنے بارے میں ہمیشہ بدگمان رہے, اور بدگمان کا کیا مانا کہ اپنے بارے میں چیک کرتا رہے, اسیس کرتا رہے, جائزہ لیتا رہے کہ جن کاموں کو میں کر رہا ہوں وہ حقیقت میں اچھے ہیں بھی یا نہیں, یا اچھے نہیں ہیں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اچھے ہیں. شریعت مطہرہ کی روشنی میں کوئی غلط کام ہوگا اور ہم اسے صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں, یہ غلط ہو گیا, بہت آپ جد و جہد کریں لیکن کچھ نہیں ملے گا. یا شریعت مطہرہ کی روشنی میں کام صحیح ہے اور آپ اس کو کر رہے ہیں لیکن نیت آپ کی صحیح نہیں ہے, ریا ہے, اس کام کا اللہ کے یہاں کوئی وزن نہیں بلکہ پکڑ کا سبب بنے گا. تو میں جو ہے سائڈ ٹریک نہیں ہونا چاہتا, یہ دل دو ہیں ہمارے, دل دو ہیں. اور یہ جو ارشاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ, یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے, یہ مستقل حدیث نہیں, یہ حدیث کا ٹکڑا ہے. یہ کس حدیث کا ٹکڑا ہے؟ مشہور حدیث, ان الحلال بین وان الحرام بین وبینهما امور مشتبہات لا يعلمها كثير من الناس. اس ٹکڑے سے اوپر کا جو حصہ ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حرام سے تو تمہیں بچنا ہی ہے, لیکن شک اور شبہ والی چیز سے بھی بچنا. اوپر پورا مضمون یہ ہے, بہت تاکید کی کہ حرام سے تو بچنا ہی ہے لیکن شک اور شبہ والی چیز سے بھی بچنا. اب اتنا اونچا درجہ دین کا کہاں سے لائے ہم کہ حرام سے بھی بچیں, مکروہات تحریمیہ سے بھی بچیں جو کہ کلیئر گناہ ہیں, اور شبہ والی چیز سے بھی بچیں کہ شبہ ہو گیا کہ شاید اس فنکشن میں جانا صحیح معلوم نہیں ہو رہا ہے, کچھ ذرا گڑبڑ سی معلوم ہو رہی ہے, شاید یہ کھانا حلال نہ ہو. شبہ ایک تو وہم ہے, وہم وہ تو بیماری ہے, وہم کو تو اگنور کرنا چاہیے, لیکن شبہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ناشی ان دلیل ہو, جس کے پیچھے بیک کرنے کے لیے کوئی پروف ہو آپ کے پاس چھوٹا موٹا, جس کی وجہ سے آپ کو شبہ پڑ گیا کہ شاید اس میں یہ گڑبڑ ہو. تو یہاں تو حرام سے بچنا مشکل ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شبہ سے بھی بچو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے شبہ سے بچنے کا طریقہ بتایا کہ دل پر محنت کر کے دل کا تزکیہ کرو. دل کا جب تزکیہ ہو جائے گا تو اذا صلحت صلح الجسد کلہ, تو پھر پورا جسم جو ہے وہ شبہات سے بچنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا. یہ دل. تو ایک یہ لوتھڑا ہے جس کے ساتھ ڈاکٹر حضرات کھیلتے ہیں, اس کی انجیوپلاسٹی کرتے ہیں اور اس کا آپریشن کرتے ہیں اور اوپن ہارٹ سرجری, اور یہ تو بہت ہی مشکل آپریشن ہے, اس لیے کہ بالکل ہارٹ کے چیمبر تک جانا پڑے گا, اور یہ لوتھڑا ہے, اور اس لوتھڑے کے اندر وہ لطیفہ قلب ہے جسے بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. اور یہ ظاہری دل کو جب چیرتے ہیں تو اسے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اب ایک شخص کے دل کو ڈاکٹر چیک کرے, کارڈیولوجسٹ, اور وہ کہے کہ پوری دنیا میں آپ کا ہارٹ جتنا ہیلتھی ہے اتنا کسی کا نہیں ہوگا, اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا لطیفہ قلب بھی بہت پاورفل ہوگا اور بہت صحت مند ہوگا. اور ایک شخص کو 7 مرتبہ 8 مرتبہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے, 10 مرتبہ انجیوپلاسٹی ہو چکی ہے, تو ظاہری اعتبار سے بہت کمزور دل کا ہے وہ, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا لطیفہ قلب کمزور ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, دو ہارٹ ہیں. یہ جو لوتھڑا ہے اس کی غذا خون ہے, خون رک جاتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, اور وہ لطیفہ قلب ہے اس کی غذا عشق و محبت ہے. اگر اس کو عشق اور محبت نہ ملے تو اس کا بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اسی لیے جس کی زندگی میں عشق اور محبت ہے ہی نہیں, وہ اس کو کسی چیز سے محبت نہیں ہے, وہ ویران ہو جائے گا بالکل, وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا. یا جس سے محبت ہو گئی ہے تو غذا تو مل رہی ہے, غذا لطیفہ قلب کو محبت ہو گئی تو بیوی سے محبت ہو گئی تو بہت مزے میں ہے, بہت سکون, اور ذرا بیوی نے یوں کر کے ناز نخرے دکھائے اور منہ پھیرا تو آپ یوں سمجھو کہ آرٹری بلاک ہو رہی ہے, اب انجائنا کا اٹیک شروع ہو جائے گا, وہ بے چین ہو جائے گا, گھبراہٹ شروع ہو جائے گی. یہ لطیفہ قلب کی اندر کی حالت ہے. لطیفہ قلب کو عشق و محبت کی ضرورت ہوتی ہے. غور سے توجہ چاہتا ہوں, لطیفہ قلب کو کیا چاہیے؟ وہ اس کی غذا ہے. اور ایک شخص کے جسم کی جس طرح غذا ہے اور اس کو آپ خوراک نہ دے, اس کو آپ پانی نہ دے, وہ ختم ہو جاتا ہے, تو اسی طرح قلب کو بھی اس کی غذا نہ ملے لطیفہ قلب کو محبت کی تو وہ ختم ہو جاتا ہے. اور جسم جب اس کو غذا نہ ملے تو ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کہیں سے مجھے مل جاوے, چوری کرنی پڑے تو چوری بھی کرے گا خورد و نوش کے لیے, اور اگر اسے حلال روٹی نہیں ملے گی تو حرام کی بھی کھائے گا چوری کر کے, اگر اسے حلال مرغی نہیں ملے گی تو حرام گوشت کھائے گا, خنزیر کا گوشت بھی کھانے بھی مجبور ہو جائے گا, جب 3 دن گزر جائیں گے تو بے قرار ہو جائے گا, اور اگر اسے پیاس بجھانے کے لیے پانی نہ ملے تو شراب سے بھی اپنے منہ کو کسی طرح گیلا کرنے کی کوشش کرے گا. تو اسی طرح دل لطیفہ قلب کی غذا عشق اور محبت ہے, اور اگر اس کو حلال عشق اور حلال محبت کی غذا نہ دی گئی تو پھر وہ کہیں سے بھی حرام عشق اور حرام محبت کو تلاش کرے گا, لیکن وہ عشق و محبت کو ضرور اپنے دل میں لائے گا, اس لیے کہ وہ اس کی غذا ہے. جو حلال غذا ہے لطیفہ قلب کی اسے عشق حقیقی کہتے ہیں, اور دل کی جو حرام غذا ہے لطیفہ قلب کی اسے عشق مجازی کہتے ہیں. عشق مجازی حرام ہے, عشق حقیقی جو ہے وہ مطلوب ہے, بلکہ وہ تو اللہ کا حکم ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ کی محبت یہ عشق حقیقی ہے, اور اللہ سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزوں کی محبت ہے یہ سب کیا ہے؟ عشق حقیقی. کعبے سے محبت ہو گئی, مدینہ منورہ سے محبت ہو گئی, قرآن سے محبت ہو گئی, بخاری شریف پڑھانے سے محبت ہو گئی, تفسیر پڑھانے سے محبت ہو گئی, لوگوں کو اخلاق سکھانے سے محبت ہو گئی، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے سے محبت ہو گئی، نماز سے محبت ہو گئی، مسجد سے محبت ہو گئی، بیوی سے محبت ہو گئی، تو یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ بیوی سے محبت کرو، اولاد سے محبت ہو گئی، اللہ کا حکم ہے کہ اولاد سے محبت کرو، ماں باپ سے محبت ہو گئی، اللہ کا حکم ہے، یہ سب جائز عشق و محبت ہے، یہ اللہ کی محبت کی روشنی میں. لیکن یہ بھی اگر جو لمٹس اس کی ہے اس ان لمٹس سے نکل جائے تو اس کے مجازی، مثلاً اولاد سے اتنی محبت ہو جائے کہ اولاد اگر ضد کریں کسی اللہ کی نافرمانی کے پروگرام کی تو ماں باپ ان کے سامنے جھک جاوے، یہ عشق مجازی ہے، یہ ناجائز عشق ہے، یہ گندا عشق ہے، یہ حرام عشق ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی، یہ علامہ روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا ملک تن پرستوں کے لیے حلال ہے. یہ دنیا کا ملک یعنی دنیا کی ساری لذتیں، جائز ہو ناجائز ہو، ہر وقت اسی کی فکر میں پڑے رہنا، یہ کس کے لیے ہے؟ تن پرستوں کے لیے، جو بدن کی پرورش میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں کہ بدن کو آرام اور راحت ملے، جن کو اللہ تعالیٰ کے عشق سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن جن کو اللہ سے عشق کا واسطہ ہے، اور ہم تو عشق کے لازوال ملک کے غلام ہیں. ہم تو ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا عشق ہمیں حاصل ہو جائے اور اسی میں پڑے رہیں. یہ عشق، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، اور اس کا جو طریقہ کابیرن ان کابیرن بزرگوں سے صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس کو ہمیں اختیار کرنا ہے. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، علم چاہیے تو علم والے کے پاس بیٹھنا پڑے گا، مال و دولت چاہیے تو مال و دولت والے کے ساتھ تعلق پیدا کرنا پڑے گا. تو اگر صاحب دل بننا ہے، یعنی دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق پیدا کرنا ہے، تو صاحب دل کے پاس بیٹھنا پڑے گا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے گا، اس کی سرپرستی میں اپنے بیمار دل کو تندرست کرنے کی سعی کرے گا، دھیرے 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 حسد ہے، کینا ہے، بغض ہے، یہ ایسے نہیں جاتا، اس کے لیے مستقل علاج کرنے پڑتے ہیں. یہ دل غفلت میں ہوتا ہے تو غفلت سے پاک ہونے کے لیے اور اسے ذاکر بنانے کے لیے، اللہ کی معرفت اور اللہ کی بڑھائی اس میں اتارنے کے لیے کچھ اسباق ہیں، کچھ کوششیں ہیں، کچھ محنتیں ہیں، وہ کرنی پڑے گی. تو جب وہ آدمی کر لیتا ہے تو اسے آ گیا ہے جینا، اسے اب وہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق مرنا کیسے ہے، وہ اسے آ جاتا ہے. تو یہ دل آج کل جو لوگ پریشان ہیں، چاروں طرف پریشان، نمازیں پڑھتے ہیں پھر بھی پریشان، ذکر کرتے ہیں پھر بھی پریشان، روزے رکھتے ہیں پھر بھی پریشان، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ دل کو اس کی عشق و محبت والی حلال غذا نہیں مل رہی ہے، تو پریشان دل، بے قرار دل، بے قرار. اور ایک ہے وہ نماز جو اللہ کے عشق کے بغیر ہو، اور دوسری ہے وہ نماز جو اللہ کے عشق کے ساتھ ہو، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک شخص ہوئے جنت کی طلب میں، جہنم کے خوف میں، کسی طرح اپنے آپ کو پش کر کر کے کڑواہٹ کے ساتھ بھی کام کرتا رہتا ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے الحمدللہ کہ جنت کی طلب ہے، جہنم کا ڈر ہے، لیکن یہ کم درجہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی محبت اس کے دل میں اتنی آ جاتی ہے کہ وہ بڑے شوق سے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، میں میرے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا. پھر وہ نماز اس کے لیے کڑوی نہیں ہے، نماز اس کے لیے میٹھی ہو جاتی ہے، اس میں اسے لذت آتی ہے، لذیذ ہو جاتی ہے. وہ اہل اللیل فی اہل لیلہم الد من اہل اللہو فی لہوہم. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی اور دوسرے اولیاء کرام کا یہ قول ہے کہ رات میں مستی کرنے والوں کو ان کی مستی میں وہ لذت نہیں آتی جو راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والوں کو اور اللہ سے مناجات کرنے والوں کو لذت آتی ہے. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ واللہ انا فی لذت، اللہ کی قسم ہم ایسی لذتوں میں ہیں، یعنی ایسا کہ لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ ہم پیون والے کپڑے پہنتے ہیں اور جھونپڑوں میں رہتے ہیں اور ہم سوکھی روٹی کھاتے ہیں پانی میں بھگو کر، اس سے تم یہ مت سمجھو کہ ہماری زندگیوں میں لذت نہیں ہے. اللہ کی قسم ہم ان لذتوں میں ہیں کہ لو علم الملوک، اگر بادشاہوں کو ان لذتوں کا پتہ چل جائے تو اپنی ساری لذتوں کو چھوڑ کر تلواریں لے کر ہمارے پاس آ جائے، لجا دلونا علیہ بھی سیوف، اور ہمیں تلوار سے دھمکا کر کے ان لذتوں کو لینے کی کوشش کریں. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں، اس لیے کہ مجھے اس وقت ایسا لگتا ہے کہ میں نے اللہ کی گود میں اپنا سر رکھ دیا ہے. نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم گن گن کے پڑھتے ہیں، ہمیں بوجھ لگتا ہے، ہمیں موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے کہ اللہ جنت دے گا، نہیں پڑھوں گا تو اللہ میری پکڑ کریں گے، اور وہ آٹومیٹک ہو جاتے تھے. تو جب تک دل میں عشق کا پیٹرول نہ ہو اس وقت اگر ہم دین پر چلتے ہیں تو یوں سمجھو کہ گاڑی کو ٹو کر کے چلانا پڑ رہا ہے، جہنم کا خوف دلا کر، جنت کی نعمتوں کی رغبت دلا کر. اور جب دل میں عشق کا پیٹرول آ جاتا ہے تو پھر وہ ہائی وے پر خود بخود چلتی ہے، جنت جہنم کی طرف نہیں. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا ایک دن پانی اور آگ لے کر کے نکل پڑی بصرہ کی گلیوں میں، کسی نے کہا کہ رابعہ کو کیا ہوا، گھوم رہی تھی پردے کے ساتھ، تو کسی نے کہا کہ میں رابعہ کو پوچھو کہ کیا کر رہی ہے، تو کسی نے ہمت کر کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے عبادت کرنے والوں میں غور و فکر کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ عبادت کرنے والے کچھ تو وہ ہیں جو اللہ کی عبادت جنت کی لالچ میں کرتے ہیں، جنت کی طلب میں، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں جہنم کے خوف سے، جہنم کے خوف سے. مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ اوہو اللہ کو چھوڑ کر لوگ جنت کے لیے، جنت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو چھوڑ کر جنت کے لیے. یہ بھی اخلاص ہے لیکن کم درجے کا. اور اللہ کے خوف کو، اللہ کی ناراضگی کو چھوڑ کر کے میرا اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، وہ میرا محسن حقیقی ہے، جہنم کے خوف سے، سزا کے خوف سے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. تو کہا میں پانی لے کر کے نکلی ہوں تاکہ جہنم کو بجھا دوں، سمجھانے کے لیے کہا، اور آگ لے کر نکلی ہوں تاکہ جنت کو جلا دوں. نہ جنت رہے نہ جہنم رہے، اب عابدوں کے پاس کوئی چوئس ہی نہیں، وہ عبادت کرے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے عشق اور اللہ کے. اور ابن الفارس رحمہ اللہ تعالی، انتقال ہو رہا ہے اور عین انتقال کے موقع پر سارے پردے کھل گئے اور انہوں نے دیکھی جنت، اور جنت کے آٹھ دروازے کھلے ہوئے تھے ان کے روح کے استقبال کے لیے. تو ہم ہوتے تو مچل جاتے لیکن ان کو جنت سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، ان کو تو اللہ سے تعلق تھا. تو ان کے دل میں اس وقت خیال آیا کہ پوری زندگی ہم نے تو اللہ کو پانے کے لیے سب کچھ کیا، اور اب جب اللہ کے پاس جانے کا وقت آ رہا ہے تو بجائے اللہ کی جنت نظر آ رہی ہے. تو انہوں نے یوں کر کے اپنا چہرہ پھیر لیا، جنت سے چہرہ پھیر لیا، اور وہاں جو حاضرین تھے انہوں نے دیکھا کہ یوں چہرہ پھیر لیا، اور چہرہ پھیر کر کے انہوں نے ایک شعر پڑھا، لو کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیتو فقد ضیعت ایامی. اے اللہ ہم تو پوری زندگی یہ سمجھتے رہے کہ آپ کا اور ہمارا عشق و محبت کا تعلق ہے، تو اگر آپ کی نظر میں ہماری اتنی ہی قدر و قیمت ہے کہ جب ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں تو بجائے آپ کا دیدار کرانے کے آپ ہمیں اپنی جنت کا کھلونا دے رہے ہیں، اگر اتنا ہی مقام ہے ہمارا آپ کی نظر میں، تو پھر تو ہم نے عبادت کر کر کے پوری زندگی ضائع کر دی. بجائے آپ کی ذات کے ملنے کے اگر ہمیں جنت مل رہی ہے تو ہم نے زندگی ضائع کر دی. کتنے پردے بند ہو گئے. اب اللہ تعالی شانہ ہو تو اس زندگی میں کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن ان کے دل کی تسکین کے لیے ایک روشنی کا ظہور ہوا، تجلی، اللہ کی تجلی. اور جب ان کو وہ تجلی نظر آئی تو روح جو ہے وہ قفس ان سوری سے نکل کر کے پرواز کر گئی، نکل گئی، جنت کی طرف چلی گئی. تو دو درجے ہوتے ہیں عبادت کرنے کے. پہلا درجہ یہی ہوتا ہے، پہلا درجہ کون سا ہوتا ہے؟ جیسے دیکھو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا، اور اسے مکتب میں اور نرسری میں بھیجتے ہیں، تو اس وقت کیا لالچ دیتے ہیں اسے؟ سویٹ اور چاکلیٹ کی. اسے حالانکہ ایجوکیشن دے رہے ہیں ہم، لیکن وہ ایجوکیشن کی اہمیت کو نہیں سمجھتا. اسے پتا ہے کہ اے بی سی ڈی مجھے پڑھایا جا رہا ہے، لیکن میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اے بی سی ڈی کے نتیجے میں مجھے چاکلیٹ ملے گی. اسے یہ پتا نہیں کہ اے بی سی ڈی کتنی اہم چیز ہے. پھر ذرا ہم بڑے ہوتے ہیں، اور تھوڑے بڑے تو سویٹ چاکلیٹ چھوٹ جاتی ہے، لیکن پھر کیوں محنت کرتے ہیں؟ محنت کرتے ہیں اس لیے کہ پاس ہوں گے تو خاندان میں ہماری عزت ہوگی، کلاس میں عزت ہوگی، دوستوں میں عزت ہوگی، اور اگر فیل ہوں گے تو ذلت ہوگی. تو کیا جی سی ایس سی اور اے لیول اور یہ سارے سبجیکٹس تک پہنچنے کے لیے جو کچھ ہم پرائمری میں پڑھتے ہیں، یہ صرف لوگوں میں عزت پانے کے لیے پڑھتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، اس وقت جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ تو ڈاکٹر بننے کے لیے، اس وقت جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، اس وقت جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ بڑے بڑے، لیکن اس وقت اس کے ذہن میں اگر اس کو یہ کہنے جا رہے کہ تم محنت کرو گے تو ڈاکٹر بنو گے، ڈاکٹر بنو گے تو قوم کو تم سے بہت، تو وہ پڑھنا ہی چھوڑ دے گا. تو پہلے اس کو سویٹ چاکلیٹ دیتے ہیں، پھر جو ہے فیل اور پاس اور عزت اور ذلت کے ڈر اور خوف سے وہ پڑھتا ہے. اور جب وہ اے لیول تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا ذہن بن جاتا ہے علم کو، علم کی خاطر پڑھتا ہے علم. اب علم تو اسی طرح، یہ تو پہلے مرحلے کی باتیں ہیں کہ اگر تم فنا فنا کام کرو گے تو یہ اجر و ثواب ملے گا، اور فنا کام نہیں کرو گے تو یہ عذاب ہوگا. تو اگر اس خوف اور اس لالچ کے ڈر سے بھی کوئی کرتا ہے تو پھر بھی انشاءاللہ اسے جنت ملے گی، جہنم سے بچے گا اگر اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے تو. لیکن یہ تو ابھی کم درجہ ہے. تو ہم دنیاوی معاملات میں تو کم درجے پر قناعت نہیں کرتے، تو دین کے معاملے میں کیوں کم درجے پر؟ اوپر والا درجہ یہ ہے کہ جنت بھی ملے گی، جہنم سے نجات بھی ملے گی سارے کاموں کو کرنے سے، لیکن کرتے ہوئے اس کے ذہن میں جنت جہنم نہیں ہوتی، جنت جہنم کو پیدا کرنے والا ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے بعض حضرات نے یہ لکھا ہے، بعض محققین نے، کہ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت جو ملے گی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، وہ اللہ کا دیدار، سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار، سب سے بڑی نعمت. تو حور سے بھی بڑی نعمت اللہ کا دیدار، مکانات اور محلات سے بھی بڑی نعمت اللہ کا دیدار، وہ دودھ کی نہریں، شہد، اس سے بھی بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار. تو آپ کو اللہ تعالی شانہ نے ایسا کہا ہے کہ 12 گھنٹے تک تو تم تمہارے مکان میں، باغ میں عیش کرو، اور 12 گھنٹے تک مجھے دیکھو. اور پھر اگر اللہ یہ کہہ دے کہ اب تبدیلی ہو رہی ہے، 14 گھنٹے تک مجھے دیکھو اور 10 گھنٹے تک تم اپنی عیش کرو، تو جنتی خوش ہوگا یا ناراض؟ خوش ہوگا یا ناراض؟ خوش ہوگا. کیوں خوش ہوگا؟ اس لیے کہ بڑی نعمت ملی، عمدہ نعمت ملی. تو جنت میں جنتی جب داخل ہوگا تو اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو اضافے کا محققین فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ نعمتیں، ان نعمتوں کے لیے وقت کم ہوتا چلا جائے گا، اللہ کے دیدار کے لیے وقت بڑھتا چلا جائے گا. اور جنت میں ایک وقت ایسا آئے گا، اس لیے کہ وہ تو ابد الآباد کے لیے ہے، تو دھیرے 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 دھیرے، پہلے انبیاء کی باری، پھر مقربین بارگاہ کی باری، کہ ان کو پہلی پرائیورٹی کہ اب اتنے گھنٹے جنت میں اتنے, ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر جنتی راؤنڈ دا کلاک ایک ہی نعمت میں ہوگا دیدار الہی میں. جس جنت کو ہم مانگتے ہیں اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ دیدار الہی, حور و قصور سب ختم. تو اصل عشق, اور میرے بھائی تھوڑی اس میں کچھ نہیں, چند منٹیں چاہیے. جیسے صحت پانے کے لیے کسی کو ڈاکٹر کی سرجری میں بیٹھے نہیں رہنا پڑتا, وہ تو جانا پڑتا ہے, 15-20 منٹ کنسلٹیشن کیا اور گھر آ کر کے وہ ہوم ورک کیا جو ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ یہ دوائی لو, ایسی ایکسرسائز کرو, یہ وہ کرو, صحت ہو جاتی ہے. یہ روحانی بیماریوں کے لیے بھی اللہ تعالی شانہ نے مشائخ روحانی اطباء بنائے ہیں ان کے ساتھ. باقی ہر شخص جس کام میں لگا ہوا ہے وہ کرتا رہے, اسکول کا ٹیچر ہے وہ اسکول میں ٹیچنگ کرتا رہے. یہ کام کسی کو فارغ کر کے دوسرے کاموں کو چھڑوا کر کے نہیں بٹھاتا, لیکن اسے مقصد بناؤ. زندگیاں ہماری گزر گئی لیکن ہمارے ذہن میں یہ خیال تک ہمیں نہیں آیا کہ اللہ کی محبت بھی کوئی چیز ہے, اور کاش کہ میرا سینہ اللہ کے, دعا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ, اے اللہ آپ کی محبت عطا فرما دے, دعا کرتے تھے اے اللہ میرے دل میں میرے اہل و عیال کی, میری جان کی, اور گرمی کے دنوں میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی جتنی محبت ہے اس سے زیادہ تیری محبت میرے دل میں ڈال دی. دعا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ اپنی محبت عطا فرما, دعا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ جتنی چیزوں کی محبت ہو سکتی ہے ان سب چیزوں سے زیادہ محبت میرے دل میں اپنی پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ سب دوستوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. تو دو باتیں اس سلسلے میں خاص ذہن میں رکھنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ لطیفہ قلب جو ہے اس کی غذا محبت ہے, اور وہ محبت کہیں ورنہ وہ سروائیو نہیں ہو سکے گا روحانی طور, باطنی طور پر باطنی. اب وہ اگر حرام غذا میں مبتلا ہو گیا, حرام محبت میں, تو پھر وہ برباد ہو جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ برابر اسے سپروائز کر کے, بہت سے لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ان کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی, اللہ سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی محبت نہیں ہوتی, وہ صرف جنت کی لالچ میں کسی طرح کچھ کام کرتے رہتے ہیں. ان کو مال سے بہت محبت ہوتی ہے, مال کے مقابلے میں کسی چیز کو, ہر چیز کو سیکریفائز کر سکتے ہیں. دیکھو ناجائز محبت ہو گئی, حد سے باہر محبت ہو گئی. تو دو شعر سنا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. عشق نے غالب نکما کر دیا, غالب بہت بڑے شاعر گزرے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ عشق نے غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. میں آدمی تو کام کا تھا لیکن عشق نے مجھے نکما کر دیا. یہ کون سا عشق؟ عشق مجازی, غلط عشق. اور ایک بہت بڑے بزرگ پرتاپ گڑھ میں گزرے ہیں, حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمتہ اللہ علیہ, وہ کون ہیں؟ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کا بھی تذکرہ ہوا, ان کے خلیفے کے خلیفہ ہمارے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم کے شیخ. اور مجھے کسی نے حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گھڑی رحمۃ اللہ علیہ, جن کا میں ابھی تذکرہ کر رہا ہوں, ان کی ایک مجلس کیسٹ پر دی. تو مجھے بہت اشتیاق تھا کہ حضرت کی زیارت تو نہیں ہو سکی, حضرت کی آواز سننی چاہیے, تو اتنی کلیئر بھی نہیں. تو میں نے جب وہ کیسٹ فوراً حاصل ہوئی اور گھر پہنچا, تو میں نے کیسٹ, چند سالوں پہلے کی بات ہے, تو جب میں نے سننا شروع کیا, بہت سیدھا سادہ طرز بولنے کا, لیکن خود شاعر بھی تھے تو اشعار بھی کافی, تو غضب کا اثر ہوا قلب پر. اس مجلس کو سن کر غضب کا اثر ہوا قلب پر, اور قلب مستر ہو گیا, تڑپنے لگا کہ کب میں اللہ کی محبت کو حاصل کر لوں. تو میں بیٹھے بیٹھے سوچ میں پڑ گیا کہ اس شخص کی کیسٹ پر بات سن کر یہ اثر ہو رہا ہے, تو جو لوگ اس شخص کی مجلس میں بیٹھے ہوں گے ان کا کیا حال ہوا ہوگا. تو انہوں نے یہ غالب ہی کے شعر کو بدل کر کہا کہ غالب نے تو کہا تھا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کام کے. کہا کہ نا, غالب نے صحیح بات نہیں کہی, وہ تو عشق مجازی کی بات کر رہا ہے. کسی لڑکی سے کوئی محبت میں پڑ جاتا ہے تو گیا اب کام سے. تو انہوں نے کہا کہ عشق نے احمد ہمیں مجلا کر دیا, مجلا اجلا کر دیا, صاف ستھرا چمکنے والا کر دیا. عشق نے احمد ہمیں مجلا کر دیا, عشق نے احمد مجلا کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے. تو عشق مجازی اگر ہوتا ہے تو کام کا آدمی بھی نکما ہو جاتا ہے, اور عشق حقیقی آتا ہے تو نام کا آدمی بھی کام کا ہو جاتا ہے, مجلا ہو جاتا ہے. پھر وہ جہاں کہیں جاتا ہے لوگوں میں دین پھیلتا ہے, لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے, اسے بھی اللہ کی ایک خاص محبت پیدا ہوتی ہے. تو میرے عزیزوں اس کی طرف توجہ فرمائیں. سب جو ہے کسی نہ کسی شیخ سے بیعت ہو جاتے ہیں. ہمارے دیوبندی اکابر سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سب کسی نہ کسی شیخ سے بیعت ہوتے ہیں. لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ یہ بیعت ہونے کا جو انسٹیٹیوشن ہے پیری مریدی کا, اس کو حقیقت میں کوئی سمجھتا نہیں ہے, اور نہ سمجھنے کی وجہ سے اس سے لوگ بہت دور بھی رہتے ہیں اور اس کے بارے میں کوشچن مارکس بھی بہت ہوتے ہیں. یہ سارے مسکنسیپشن کی وجہ سے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کا جو اصلاح اور تزکیہ کا پیری مریدی کا بیعت کا تعلق ہے, یہ جو سلسلہ ہے یہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہے. ہمارے اکابر کتاب اللہ اور سنت رسول کے دائرے سے نہیں نکلے, اور اس کو بہت اہمیت سے اس کام کو کیا سب نے. ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی فکر و نظر پر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی, تو وہ گویا ہمارے اصل اصول ہیں. تو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے ہمارے دیوبند سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اکابر ہیں, جتنے بھی اکابر, ان میں آپ ایک مجھے نہیں بتلا سکتے جنہوں نے باقاعدہ کسی شیخ سے بیعت ہو کر اس کو مشغلہ بنا کر, اس کو مقصد بنا کر, اطلاع اور اتباع کے ساتھ, رابطے کے ساتھ, اذکار و اشغال کے لیے وقت نکال کر اپنے دل کی اصلاح نہ کی ہو, ایک آپ نہیں بتا سکتے. یہ میری طرف سے دعویٰ ہے, اور وہ چمکے پوری دنیا میں, اور ان کے کام میں برکت ہوئی. اسی تزکیے کی برکت سے خلوص دل میں آیا, اور اس خلوص کی برکت سے وہ جس کام کو بھی اٹھاتے تھے وہ کام پوری دنیا میں عام ہو جاتا تھا. آج دیکھو مدارس کی جال, مدارس کا جال پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. ایک ہی وقت میں لاکھوں افراد, آپ صرف اسلامک دعوی اکیڈمی کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ کیوں کرتے ہیں کہ 150 طلبہ پڑھ رہے ہیں؟ نہیں, پورے ملک میں کتنے مدارس ہیں, پوری دنیا میں کتنے مدارس ہیں, کتنے علماء حدیث پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں, کتنے علماء تفسیر پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں. یعنی رات دن یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جو ہے لاکھوں افراد, اور اگر آپ شام کے مکتب کو بھی لے لیں تو کروڑوں اربجوں, اور امامت کا سلسلہ بھی لے لیں تو کوئی حد ہی نہیں. اور ابتدا کس نے کی تھی اس سلسلے کی؟ حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے شروع کیا تھا. اور انہوں نے شروع کر کے ایک شاگرد مل گیا ان کو, ایک استاد مل گیا, بس مدرسے کی یہ ابتدا تھی. اور عمارت وغیرہ کچھ نہیں تھی, ایک انار کا درخت تھا جو ابھی بھی وہاں موجود ہے, انار کا درخت دارالعلوم دیوبند میں. اس انار کے درخت کے نیچے سب سے پہلا سبق ہوا. استاد کا نام ملا محمود تھا اور شاگرد کا نام محمود الحسن تھا. یہی محمود الحسن آگے فارغ ہو کر کے شیخ الہند بنتے ہیں. تو کتنے, یعنی یہ تزکیہ کی برکت سے دل میں اخلاص اتنے اعلیٰ درجے کا پیدا ہوا کہ آج بھی پوری دنیا کے اندر جو دین کی حفاظت ہو رہی ہے وہ یہ مدارس سے, جس میں ایک ہی وقت میں. اور اسی مدرسے کی جو پیداوار ہے, جس میں بہت لوگ, بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیے, ان میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی دعوت و تبلیغ کی تحریک. دیکھو خلوص کتنا اعلیٰ درجے کا ہوگا, کیونکہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں لاکھوں انسان اس کام میں لگے ہوئے ہیں. تو میرے عزیزوں, ہم بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کام میں مقبولیت ہو, ہمارے کام میں برکت ہو, ہم بھی خود دین پر رہیں اور ہمارے ذریعے دوسرے لوگ بھی دین پر آئیں اور صحیح راستے پر چلیں, تو دل کی سمت اگر صحیح ہوگی تو ہم صحیح چلیں گے, اور ہم صحیح چلیں گے تو دنیا ہمارے ساتھ صحیح چلے گی. تو اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر, جیے تو اس کا ہو کر جی, مرے تو اس کا ہو کر مر. تو یہ عشق جس کی یہاں بات ہو رہی ہے, یہ کون سا عشق ہے بھائی؟ عشق حقیقی. عشق حقیقی, اللہ ہمیں عشق مجازی سے بچائے, اور اس عشق حقیقی سے ہمارا دل جو ہے وہ اللہ تعالی شانہ منور کر دے, اور ہمیں یہ درد دل نصیب ہو جائے. تمنا درد دل, علامہ اقبال نے کہا تھا, تمنا درد دل کی ہے, دل کے درد کی اگر آپ کو خواہش اور چاہت ہے تو کر خدمت فقیروں کی. تو پھر یہ جو خانقاہوں میں بوریا پر بیٹھے ہوئے بزرگان دین ہیں, ان کی خدمت کر کا مطلب ہے کہ ان کی صحبت میں جا کر کے بیٹھ اور ان سے فائدہ اٹھا. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر, یہ اللہ کی محبت کے درد دل کا گوہر جو ہے یہ نہیں ملتا, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. یہ بادشاہوں کے پاس نہیں ملے گی, یہ یہی ملے گا. تو اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے, اور ہمیں بھی ہمارے سب متعلقین کو یہ دولت نصیب فرماوے, اور قیامت تک ہمارے خاندان میں اس دولت کو باقی رکھے. اور اللہ تعالی شانہ اس پرفتن دور میں ہمیں حق اور باطل, صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت نصیب کرے. صحیح ہے اسے صحیح سمجھنے کی, غلط ہے اسے غلط سمجھنے کی توفیق دے, صحیح کو اختیار کرنے کی, غلط سے بچنے کی توفیق دے. میرے بھائیوں, مقصود اصل اللہ کی رضا ہے, مقصود اصل آخرت کی کامیابی ہے. دنیا چند روزہ ہے, آج ہے کل نہیں ہے. اللہ تعالی شانہ ہماری حفاظت فرمائے اور توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ.